या कुछ ना उसको मिल गया, इश्को वफा के नाम पर क्या कुछ ना उसको मिल गया, इश्को वफा के नाम पर।
अभी मैं पुरानी कैसेट सुन रहा था तो उसमें अज़वाला रहमतुल्लाह ताला ने इस मतले पर फरमाया, सात दफा फरमाया, शाबाश 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 शाबाश
क्या कुछ ना उसको मिल गया, इश्को वफा के नाम पर क्या कुछ ना उसको मिल गया, इश्को वफा के नाम पर बुत नफ्स का गिरा दिया जिसने खुदा के नाम पर, बुत नफ्स का गिरा दिया जिसने खुदा के नाम पर, क्या कुछ ना उसको मिल गया, इश्को वफा के नाम पर क्या कुछ ना उसको मिल गया, इश्को वफा के नाम पर बुत नफ्स का गिरा दिया जिसने खुदा के नाम पर, बुत नफ्स का गिरा दिया जिसने खुदा के नाम पर, क्यों खून दिल का हो मलाल, खुशियों से दिल है मालामाल, क्यों खून दिल का है मलाल, क्यों खून दिल का हो मलाल, खुशियों से दिल है मालामाल, खुशियों से दिल है मालामाल, हर लहजा है तेरा विसाल, अब खून बहा के नाम पर, हर लहजा है तेरा विसाल, अब खून बहा के नाम पर, क्यों खून दिल का हो मलाल, खुशियों से दिल है मालामाल, खुशियों से दिल है मालामाल, हर लहजा है तेरा विसाल, अब खून बहा के नाम पर, अब खून बहा के नाम पर बुत नफ्स का गिरा दिया जिसने खुदा के नाम पर, जब तक मेरी मुराद खुद उनकी मुराद पा न जाए, जब तक मेरी मुराद खुद उनकी मुराद पा न जाए, बातें किया करूंगा मैं उनसे दुआ के नाम पर, बातें किया करूंगा मैं उनसे दुआ के नाम पर, जब तक मेरी मुराद खुद उनकी मुराद पा न जाए, उनकी मुराद पा न जाए, बातें किया करूंगा मैं उनसे दुआ के नाम पर, बातें किया करूंगा मैं उनसे दुआ के नाम पर, जिसने कदम कदम मुझे मंजिल से आशना किया, जिसने कदम कदम मुझे मंजिल से आशना किया, کم ہے کروں میں جو فدا اس رہنما کے نام پر کم ہے کروں میں جو فدا اس رہنما کے نام پر جس نے قدم قدم مجھے منزل سے آشنا کیا جس نے قدم قدم مجھے منزل سے آشنا کیا کم ہے کروں میں جو فدا اس رہنما کے نام پر کم ہے کروں میں جو فدا اس رہنما کے نام پر کیوں با خدا کی مدح پر تائب خدا نہ ہوگا خوش کیوں با خدا کی مدح پر تائب خدا نہ ہوگا خوش ہم کو خدا ملا ہے خود جب با خدا کے نام پر ہم کو خدا ملا ہے خود جب با خدا کے نام پر کیوں با خدا کی مدح پر تائب خدا نہ ہوگا خوش کیوں با خدا کی مدح پر تائب خدا نہ ہوگا خوش ہم کو خدا ملا ہے خود جب با خدا کے نام پر کیا کچھ نہ اس کو مل گیا عشق و وفا کے نام پر بت نفس کا گرا دیا جس نے خدا کے نام پر مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم لے دے کے میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم لے دے کے میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم اے معترض تجھے بھی کسی کی نظر لگے اے معترض تجھے بھی کسی کی نظر لگے اے معترض تجھے بھی کسی کی نظر لگے لگ جائے کاش تجھ کو بھی کچھ عاشقی کا غم لگ جائے کاش تجھ کو بھی کچھ عاشقی کا غم اے معترض تجھے بھی کسی کی نظر لگے لگ جائے کاش تجھ کو بھی کچھ عاشقی کا غم ایک غم میں ان سے دور ہوا دوسرا قریب ایک غم میں ان سے دور ہوا دوسرا قریب فاسق کا غم الگ ہے الگ متقی کا غم فاسق کا غم الگ ہے الگ متقی کا غم ایک غم میں ان سے دور ہوا دوسرا قریب ایک غم میں ان سے دور ہوا دوسرا قریب فاسق کا غم الگ ہے الگ متقی کا غم فاسق کا غم الگ ہے الگ متقی کا غم
اس یہ کا ترجمہ رضوا اللہ کی مرفوض کا ترجمہ طیب صاحب جی حضرت والا فرماتے تھے کہ جو مصیبت اور غم آئے اور وہ اس سے جو اور آدمی اللہ سے دور ہو جائے اور اعتراض پیدا کرنے لگے اور نعوذ باللہ شکایت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں یہ جو مصیبت آئی یہ حقیقی مصیبت ہے رحمت نہیں ہے اور جس کو قبر مصیبت وہی دوسرے پہ آئی اسے اور زیادہ اللہ سے محبت تسلیم اور رضا کا معاملہ کیا تو وہ رحمت ہے تو متقی جو ہے وہ غم میں اللہ تعالیٰ اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے اس کو قریب کر دیتا ہے غم اور مصیبت اور فاسق کو جو نافرمان ہے ان کو اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے تو ایک رحمت ہے اور ایک جو ہے عذاب ہے ماشاء اللہ پڑھیے
فاسق کا غم الگ ہے الگ متقی کا غم ایک غم میں ان سے دور ہوا دوسرا قریب ایک غم میں ان سے دور ہوا دوسرا قریب فاسق کم الگ ہے الگ متقی کم فاسق کا غم الگ ہے الگ متقی کا غم ایسی خوشی جو ان کی خوشی کی حریف ہو ایسی خوشی جو ان کی حریف ہو ہرگز نہ کیجئے کسی ایسی خوشی کا غم ہرگز نہ کیجئے کسی ایسی خوشی کا غم چودہ صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے چودہ صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم چودہ صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے چودہ صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم لے دے کے میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم دنیا کی دشمنی پہ وہ خوش ہے کہ آج کل دنیا کی دشمنی پہ وہ خوش ہے کہ آج کل تائب کو لگ گیا ہے تیری دوستی کا غم تائب کو لگ گیا ہے تیری دوستی کا غم دنیا کی دشمنی پہ وہ خوش ہے کہ آج کل تائب کو لگ گیا ہے تیری دوستی کا غم 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے, ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم.
صاحب صاحب جب پڑھتے ہیں تو حضرت والا کا زمانہ یاد آ جاتا ہے, بہت خوش ہوتے تھے, وہ منظر سامنے آ جاتا ہے. ورنا
آفتاب نسبت مع اللہ, جو سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا جنوبی افریقہ کا 8 سفر ہے, اور اس کے مرتب اور جامع سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مشفقی مصلحی مربی و محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم اطال اللہ بقاءہم ہیں, جو الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آثار تجلی جذب. لہذا جو شخص اپنے دل میں اللہ تعالی کی محبت, اللہ تعالی کا درد, اللہ کی جستجو اور تلاش کی کیفیت پائے تو سمجھ لو کہ فسوف یأتی اللہ بقوم کی تجلی اس کے دل پر ہو رہی ہے, اور آج سے اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے, اور اس کے دل پر عطا یأتی کی گردان شروع ہو رہی ہے, مگر بائے متعدیہ کے ساتھ, یعنی اللہ اپنے عاشقوں کی قوم میں اس کو داخل کر رہا ہے. اللہ کے باوفا بندوں کی پہلی علامت, اور اس کی علامت کیا ہے؟ یحبہم, اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے. وَيُحِبُّونَهُ, اور وہ بندے بھی اللہ سے محبت کریں گے. اللہ نے اپنی محبت کو پہلے اور اپنے عاشقوں کے عشق کو بعد میں کیوں بیان فرمایا؟ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ قدم اللہ تعالی محبتہ علی محبت عبادہ, اللہ نے اپنی محبت کو بندوں کی محبت سے پہلے اس لیے بیان کیا تاکہ میرے بندے جان جائیں اور ایمان لائیں اور یقین کر لیں کہ انہم یحبون ربہم بفیضان محبت ربہم, یہ جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور ان کو جو روزہ نماز کی فکر ہو رہی ہے, اللہ کی جستجو ہو رہی ہے, جنگلوں میں آہوزاری ہو رہی ہے, پہاڑوں کے دامن میں اکیلے رو رہے ہیں اور اللہ والوں کو تلاش کر رہے ہیں, یہ جتنے کارنامے ہو رہے ہیں یہ سب میری محبت کا فیضان ہے. یہ ان کے دل میں فسوف یأتی اللہ بقوم کی تجلی کا ظہور شروع ہو گیا ہے, ربا کے فیضان محبت کے آثار شروع ہو گئے. باوفا بندوں کی دوسری علامت اور محبت کی دوسری علامت کیا ہے؟ اذلتن علی المؤمنین, مسلمانوں کے سامنے اپنے کو مٹا دیتے ہیں, مومنین سے نہایت تواضع سے ملتے ہیں, اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں, ان میں تکبر نہیں ہوتا. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں بادشاہ فاتحانہ داخل ہوتا ہے تو وہاں کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکشوں کو گرفتار کر لیتا ہے تاکہ میری حکومت میں گڑبڑ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنی عظمت کا جھنڈا لہراتا ہے, تکبر کے چودھریوں کو پکڑ لیتا ہے. پھر اس کے دل میں تکبر نہیں رہتا, وہ مٹ جاتا ہے. میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آم کی شاخ میں زیادہ پھل آتا ہے وہ جھک جاتی ہے, اور جس میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی رہتی ہے. تو اکڑے رہنا تکبر کی نشانی ہے, اور یہ دلیل ہے کہ اس نے مولا کو نہیں پایا. جس کے دل میں مولا آتا ہے تو وہ اللہ کی عظمتوں کے سامنے جھک جاتا ہے, اس کی چال بدل جاتی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, اللہ کے خاص بندے زمین پر اپنے کو مٹا کر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھ پر ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایسا غلبہ ہوا کہ دو مہینے تک مارے شرم کے عبد الغنی نے آسمان نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جس پر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا غلبہ ہوتا ہے، جب اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے تو وہ اپنے کو مٹا دیتا ہے، وہ پھر اذلۃن علی المؤمنین کا مصداق ہوتا ہے۔ کلام اللہ کی بلاغت کا اعجاز۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں علا کا جو صلہ آیا ہے، یہ علماء نحو کے اجماع کے خلاف ہے۔ ذلہ یذلو کا صلہ لام سے آتا ہے، جیسے ذلہ زید النفسہ لفلان۔ پھر یہاں علا کیوں آیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوانین علماء نحو کے پابند نہیں ہیں۔ علماء نحو مخلوق ہیں، خالق مخلوق کی گرامر کا پابند نہیں ہے۔ سبحان۔ اب رہ گیا یہ کہ اس میں مصلحت کیا ہے، تو مصلحت یہ ہے قیامت تک مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ نے جو اپنے کو مٹایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ذلیل لوگ تھے، ان کا یہ تذلل اور فنائیت و انکساری مع علو شانہم و فضل مراتبہم تھا، یعنی یہ انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، لیکن اس علو کے باوجود اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے نفس کو مٹا دیا۔ ان کے مٹنے سے، ان کی تواضع و فنائیت سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ بڑے علو و مراتب سے مشرف ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا اعلیٰ مقام قائم رکھا اور لام کا صلہ استعمال نہیں فرمایا۔ یہ ہے اللہ کے کلام کی بلاغت۔ ان کے علو و شان اور فضل مراتب کی دلیل یہ ہے کہ اعزت علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہیں، کافروں کے ساتھ جب جہاد ہوتا ہے تو اپنے کو حقیر نہیں ظاہر کرتے، جہاد میں خوب ہمت سے لڑتے ہیں، اور بارڈر پر کافروں کے مقابلے میں یہ نہیں کہتے کہ اے کافرو، ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر لڑنے کے لیے آیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر تم شیر ہو تو ہم سوا شیر ہیں۔ یہودی عیسائی اور جملہ کفار سے لین دین جائز ہے، مگر دل میں ان سے محبت رکھنا حرام ہے۔ معاملات جائز ہیں، موالات حرام ہیں۔ بزنس اور لین دین کا نام معاملات ہے، جو جائز ہے، مگر کافروں سے محبت حرام ہے۔ لہذا اس آیت سے پہلے اعلان ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ فإن موالات الیہود والنصارى تورث الارتداد، جو یہودی اور عیسائی یعنی کافروں کو دوست بنائے گا وہ آخرش مرتد ہو جائے گا۔ اہل وفا کی تیسری علامت۔ اللہ کے باوفا بندوں کی تیسری علامت کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، جس کی چار تفسیر ہے۔ نمبر ایک، الذین یختارون المشقت فی ابتغاء مرضاتنا، مجھ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، دل پر غم اٹھا لیتے ہیں، لیکن اپنا دل خوش کرنے کے لیے مجھ کو ناراض نہیں کرتے، ورنہ یہ کیسا غلام ہے کہ دل بھی غلام، سر بھی غلام، آنکھ بھی غلام، مگر اس کی غلامی دائرہ غلامی سے ایگزٹ کیوں ہو رہی ہے؟ نامناسب اور حرام جگہ کیوں نظر مارتا ہے؟ دل میں گندے خیالات کیوں لاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو ہر وقت خوش رکھتا ہے، ہر غم کو اٹھا لیتا ہے، لیکن مالک کو ناراض نہیں کرتا۔ یہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ جو مقبول ہوتا ہے وہ مردود کام نہیں کرتا، اس کی مقبولیت کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے محبوب کام کرتا ہے، جان دے دیتا ہے، لیکن نمک حرامی نہیں کرتا، حرام لذت امپورٹ نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اے اللہ، جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناخوش کر کے ایئر ہوسٹس کو نہیں دیکھوں گا۔ گناہ سے بچنے کا آسان مراقبہ۔ گناہ سے بچنے کا آسان مراقبہ کیا ہے؟ کہ اگر جہاز پر دیکھا کہ گوری ایئر ہوسٹس ہے، وائٹ کلر کی، اور پنڈلی کھلی ہوئی ہے، تو اس سے فوراً نظر کو ہٹا لو، اور نظر بچا کر پھر مراقبہ کرو کہ اس کا وائٹ کلر کا پاخانہ اس کی پنڈلیوں پر بہہ رہا ہے، اور 10,000 مکھیوں کی بریگیڈ کی بریگیڈ اس کی ایک ایک پنڈلی پر لگی ہوئی ہے، 10,000 مکھیاں اس کی پنڈلیوں پر بھنک رہی ہیں، انشاءاللہ نفرت ہو جائے گی، مگر دیکھ کر یہ مراقبہ مفید نہیں ہوتا، نظر ہٹانے کے بعد فائدہ کرتا ہے، کیونکہ دیکھنے سے تو عقل مفتون ہو جاتی ہے اور اللہ کی لعنت میں آ جاتی ہے۔ ایک حاجی صاحب نے کراچی میں مجھ سے کہا کہ مولانا دیکھیے کیا بے پردگی کا زمانہ آ گیا، مولانا دیکھیے ٹانگ کھولے ہوئے چل رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا کہ ظالم دیکھ بھی رہا ہے اور لا حول ولا قوت بھی پڑھ رہا ہے، یہ لا حول فائدہ نہیں کرتا، پہلے نظر ہٹاؤ پھر لا حول پڑھو، یہ لا حول تو تمہارے اوپر خود لا حول پڑھ رہا ہے اور مولانا کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں، بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں۔ اے مولویو، ہوشیار رہنا، جب کوئی کہے کہ مولانا دیکھو کیا بے حیائی کا زمانہ آ گیا، تو سمجھ لو یہ تمہیں اپنی حرام لذت میں ان کر رہا ہے۔ اللہ محفظ۔ نمبر 2، اللہ کے باوفا بندے اللہ کے راستے میں اور کیا مجاہدہ کرتے ہیں؟ الذین یختارون المشقتا فی نصرت دیننا، جو دین پھیلانے کے لیے اپنی جان اور مال، اپنا علم اور وقت قربان کرتے ہیں۔ نمبر 3، الذین یختارون المشقت فی امتثال اوامرنا، جو میرا ہر حکم بجا لاتے ہیں اور حکم کے بجا لانے میں جو بھی تکلیف ہو برداشت کرتے ہیں، چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے زکوٰۃ دینا ہو، چاہے حج کرنا ہو، چاہے جہاد کرنا ہو اور چاہے نماز پڑھنا ہو۔ نمبر 4، الذین یختارون المشقت فی الانتہا عن مناہینا، جو گناہ سے بچنے میں ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، غرض میرے عاشقوں کی ہر ادا میری محبت کی غماز ہے۔ اسلام کا محور محبت ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پورا اسلام محبت ہے، بتاؤ محبوب سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے یا نہیں؟ یہی نماز ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور وایاک نستعین، مگر ہماری عبادت اور غلامی آپ کی محتاج استعانت ہے، آپ ہی کی مدد کا سہارا ہے۔ بتائیے گفتگو ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو نماز اللہ تعالی سے بات چیت کا راستہ ہے، ملاقات کا ذریعہ ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کھانا پینا بھی یاد نہیں رہتا، کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر اتنا مزہ آیا کہ میری تو بھوک پیاس ہی ختم ہو گئی، میں تو کھانا پینا سب بھول گیا۔ رمضان شریف میں اللہ سے یہ محبت تم بھی کر لو، دن بھر پیٹ جلا لو، لیکن پہلے اچھی طرح سے سحری کھا لو، پھر شام تک میری محبت میں بھوکے پیاسے رہنے کا مزہ لوٹو، تمہارے ہر جذبہ محبت کی تسکین کے لیے میں کافی ہوں۔ اسی طرح جس سے محبت ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس پر اپنا مال بھی قربان کر دوں، اس لیے بہت سے لوگ مدینہ منورہ کے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے ایک رشتے تھے، وہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو وہاں جو کالی کالی غریب عورتیں انڈے بیچنے آتی ہیں، ان سے وہ دیسی انڈے خریدتے تھے۔ ایک دن کچھ انڈے گندے نکل گئے تو انہوں نے انڈے خریدنا چھوڑ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان غریب عورتوں سے انڈا خرید لیا کرو، غریب ہیں، بہت دور سے آتی ہیں۔ آپ نے سفارش فرمائی، پھر وہ اتنا روئے کہ آہ میں نے خریدنا کیوں چھوڑا، اور اس دن کے بعد سے انہوں نے بے ضرورت ہی سب انڈے خریدنا شروع کر دیے۔ پیسے والے تھے، خرید کر تقسیم کر دیتے تھے۔ عاشقوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مجنوں لیلہ کی گلی کے بھکمنگوں کو روٹی تقسیم کیا کرتا تھا، تو مولا کے عشق و محبت میں 2.5% دینے میں کیوں جان نکلتی ہے؟ 1,00,000 پر 2,500 دیکھتے ہو کہ جا رہا ہے، بقایا جو 97,500 لیے بیٹھے ہو اس پر کیوں شکر نہیں کرتے؟ تو روزے کی فرضیت، نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت میں محبت ثابت ہو گئی۔ اب رہ گیا اللہ کے گھر کا طواف۔ تو حج اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اور وہ بھی جب پیسہ ہو، غریبوں پر حج فرض نہیں۔ اور حج کی عبادت تو بالکل عاشقانہ ہے، کپڑوں کا بھی ہوش نہیں، سلے ہوئے کپڑوں کے بجائے احرام میں جسم لپٹا ہوا ہے، بکھرے ہوئے بال، غبار آلود، زیب و زینت سے دور، کبھی میدان عرفات میں گرد و غبار میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کبھی دیوانہ وار بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ ہر عاشق محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے. مجنوں کہتا ہے میں مجنوں کہتا تھا امر علی دیاری دیاری لیلا اقبل ذل جداری وذل جدارا وما حب الدیاری شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. جب لیلا کے گھر سے گزرتا ہوں تو اس کے در و دیوار کو چومتا ہوں، لیکن میرا دل گھر پر عاشق نہیں ہے بلکہ اس گھر میں جو ساکن ہے. ایک غریب مسکین کو حج کا شوق ہوا تو پیدل ہی نکل پڑا اور راستے بھر اللہ کے عشق و محبت میں گاتا بجاتا جا رہا تھا. لوگ اس کو سمجھے کہ کوئی پاگل ہے. آخر مکہ مکرمہ پہنچ کر جب کعبہ شریف میں اس کی نظر پڑی جب کعبہ شریف پر اس کی نظر پڑی تو ایک شعر پڑھا اور وہیں جان دے دی. وہ شعر کیا تھا؟ چون رسی بکوے دلبر بسپار جان مزتر کہ مبادہ بار دیگر نہ رسی بدی تمنا. اے شخص، جب تو اپنے محبوب مولا کے گھر آ گیا تو اپنی جان فدا کر دے، نہ جانے ایسا موقع پھر آئے نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تجھے اللہ کے گھر آنا نصیب نہ ہو. بس یہ شعر پڑھا اور مر گیا، اللہ پر جان دے دی. اسلام تو محبت ہی محبت ہے، وہ ظالم ہے جو کہتا ہے کہ یہ مصیبت ہے. ایسی باتیں کمینہ خصلت ہی کرتے ہیں. اب رہ گیا جہاد، تو جہاد بھی ظلم نہیں ہے. عاشقوں سے پوچھو کہ جان دینا ظلم ہے یا عشق کی انتہا ہے؟ جب محبوب جان سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے تو عاشق جان دے دیتا ہے. دنیاوی معشوقوں کے لیے بھی ان کے عاشقین کہتے ہیں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. جب مرنے گلنے والے دنیاوی معشوقوں پر جان دے کر جان کو ضائع کرنے پر لوگ تیار ہیں، پھر اللہ پر جان دینے سے کیوں گھبراتے ہو جس نے جان عطا فرمائی ہے؟ یہ ہماری قسمت ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیں. اللہ کے جانباز کا تو یہ حال ہوتا ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. لیکن اللہ پر مرنے کے لیے اسلام تو محبت ہی محبت ہے، وہ ظالم ہے جو کہتا ہے کہ یہ مصیبت ہے. ایسی باتیں کمینہ خصلت ہی کرتے ہیں. اب رہ گیا جہاد، تو جہاد بھی ظلم نہیں ہے. عاشقوں سے پوچھو کہ جان دینا ظلم ہے یا عشق کی انتہا. جب محبوب جان سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے تو عاشق جان دے دیتا ہے. دنیاوی معشوقوں کے لیے بھی ان کے عاشقین کہتے ہیں نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. جب مرنے گلنے والے دنیاوی معشوقوں پر جان دے کر جان کو ضائع کرنے پر لوگ تیار ہیں، پھر اللہ پر جان دینے سے کیوں گھبراتے ہو جس نے جان عطا فرمائی ہے؟ یہ ہماری قسمت ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیں. اللہ کے جانباز کا تو یہ حال ہوتا ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. لیکن اللہ پر مرنے کے لیے، اللہ پر فدا ہونے کے لیے نظر چاہیے، پیغمبروں کی نظر چاہیے، اللہ کے دوستوں کی نظر چاہیے، اللہ کے عاشقوں کی نظر چاہیے، اللہ کے دیوانوں کی نظر چاہیے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بغداد کے بادشاہ نے لیلا کو بلایا اور لیلا سے کہا، گفت لیلا را خلیفہ کہاں توئی. مثنوی مولانا روم پیش کر رہا ہوں. بغداد کے بادشاہ نے لیلا کو بلایا اور کیا سوال کیا؟ گفت لیلا را خلیفہ کہاں توئی. خلیفہ امیر المومنین کہہ رہا ہے کہ اے لیلا، کیا تو ہی وہ ہے؟ کز تو مجنون شد پریشان ہو غوی، کہ تیری محبت میں مجنون پاگل ہو گیا. از دیگر خوباں تو افزو نیستی، دوسری حسین لڑکیوں سے تو تو زیادہ خوبصورت نہیں ہے. تو لیلا نے بادشاہ کو ڈانٹا، گفت خامش چون تو مجنون نیستی. اے بغداد کے بادشاہ، خاموش رہ، اس لیے کہ تو مجنون نہیں ہے. دیدے مجنون اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا. اگر مجنوں کی آنکھ تجھ کو نصیب ہوتی تو تیری نظر میں دونوں جہان بے قدر ہو جاتے. دید لیلا کے لیے دیدے مجنوں ہے ضرور، دید لیلا کے لیے دیدے مجنوں ہے ضرور. اس کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں، اے ظالموں، مجنوں کی نظر میں تو یہ بات تھی، اور تم اللہ کے کیسے مجنوں ہو؟ عشق مولا کہ کم از لیلا بوت، لیلا کے دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے اور مولا کو دیکھنے کے لیے مولا کے مجنوں کی نظر چاہیے، مولا کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی نظر چاہیے، پیغمبروں کی نظر چاہیے، اولیاء اللہ کی نظر چاہیے۔ لیلا کے مجنوں اور ہیں اور مولا کے مجنوں اور ہیں۔ لیلا کا مجنوں بیچارہ پاگل ہو گیا، نہ لیلا کو پایا نہ مولا کو پایا، لیکن مولا کے جو مجنوں ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے، وہ ایسے عقل مند ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے لاکھوں اور مجنوں عقل مند بن جاتے ہیں۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ بھی اللہ والوں کے پاس آ کر عقل مند ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ مجنوں اور لیلا دونوں مسلمان تھے۔ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں میں نے پڑھا کہ لیلا جو تھی مجنوں کے چچا کی بٹیا تھی، دونوں مسلمان تھے۔ مجنوں کے ابا بھی مسلمان اور لیلا کے ابا بھی مسلمان، مجنوں بھی مسلمان اور لیلا بھی مسلمان۔ اور مجنوں کے ابا نے اپنے سگے بھائی لیلا کے ابا سے کہا، یعنی مجنوں کے چچا سے، کہ بھائی جان اپنی بٹیا کو میرے بیٹے سے کیوں نہیں بیاہ دیتے؟ بیاہ کے معنی اور بیاہ کے کیا معنی ہیں؟ بیاہ اصل میں تھا بے آہ، کہ جو آہ آہ کر رہا تھا کہ ہائے بیوی کب ملے گی، شادی کب ہوگی، جب بیوی پا گیا تو آہ ختم ہو گئی اور وہ بے آہ ہو گیا۔ بتاؤ ملاوی والو، یہ معنی کبھی سنے تھے؟ ذرا دعا دینا اس فقیر کو، یہ معنی شاید ہی کسی نے بیان کیے ہوں۔ تو مجنو کے چچا نے کہا کہ اے میرے بھائی کیسے شادی کروں، یہ تو پاگل ہے، کہیں پاگلوں کو کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ روٹی کپڑا مکان یہ کہاں سے دے گا؟ یہ تو ہر وقت رویا کرتا ہے، آنسوؤں اور آہو فغاں کے بدلے میں بیٹی کیسے دے دوں؟ اس کے آنسو اور اس کی آہیں روٹی کپڑا مکان تو نہیں دے سکتے۔ لیکن بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علماء دین نے، حتیٰ کہ مولانا رومی نے بھی مجنو لیلا کے تذکرے سے عشق لیلا سے عشق مولا سکھایا ہے۔ کیونکہ ایک دن مجنو دریا کے کنارے بالو یعنی ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو ایک مسافر نے کہا کہ اے مجنو یہ کیا کر رہا ہے؟ گفت اے مجنو نے شیدہ چیست این، جی گفت اے مجنو نے شیدا چیست این، مینا نویسی نام بہرے کیست این، جی می نویسی نام بہرے کیست این۔ اے مجنو یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو کس کو خط لکھ رہا ہے؟ مجنو نے کہا گفت مشق نام لیلا می کنم، گفت مشق نام لیلا می کنم، گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم، خط نہیں لکھ رہا ہوں، جب لیلا کو نہیں پاتا ہوں تو اس کا نام ہی لکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے عاشقو تم بھی اللہ اللہ کرو، وہ لیلا لیلا کہہ رہا تھا، تم مولا مولا کہو۔ اور فرمایا کہ عشق مولا کہ کم از لیلا بوت، مولا کی محبت لیلا سے کیسے کم ہو سکتی ہے کہ لیلا قبر میں ختم ہو گئی اور لاکھوں لیلائیں قبر میں ہیں۔ آج اگر قبر کھود کر دیکھو تو نہ مجنو ملے گا نہ لیلا۔ اس پر میرا شعر سن لو، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں، ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ اللہ والوں سے مولا ملتا ہے، اللہ کے عاشقوں کی چوتھی علامت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
چپ چکا ہے، اس کا نام ہے اللہ کی باوفا بندی، ملاوی کا آواز ہے۔
اللہ کے عاشقوں کی چوتھی علامت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، ایک علامت اور ہے کہ میرے عاشق ملامت کا خوف نہیں کرتے، کہ اگر ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں گے تو ہمیں دنیا کیا کہے گی، جو میرے عاشق ہیں ساری دنیا کو نہیں دیکھتے، میری نظر کو دیکھتے ہیں کہ میری شکل اللہ کو کیسی پسند ہے، میری پسند کے مطابق اپنی شکل کو بناتے ہیں۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے مطابق اپنی شکل بنائے گا اور داڑھی رکھ لے گا وہ قیامت کے دن یہ کہہ سکے گا کہ اے اللہ میرے عمل تو خراب ہیں لیکن تیرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل بنا کر آیا ہوں تو اس صورت کو حقیقت کر دے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ دیکھ لو سکھ اپنے گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھتا ہے اگرچہ وہ کافر ہے اور کفر کی وجہ سے اسے داڑھی پر کوئی ثواب نہیں ملے گا تو ہمیں اپنے نبی کی محبت کی کتنی لاج رکھنی چاہیے کہ آپ کی اتباع میں دونوں جہان کی کامیابی ہے اور اس میں آسانی بھی ہے ورنہ روزانہ ایک کوٹ ڈبل کوٹ اور پھر کھونٹی اکھاڑ کوٹ سے ملائم گالوں کو کتنی مصیبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لیں تاکہ ہم بھی پیار کے قابل ہو جائیں اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ واہ میرے امتی شاباش کہ تو نے ہماری سی شکل بنائی لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھو کہ چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اس سے کم کرانا حرام ہے۔ بہشتی زیور صفحہ 115 جلد نمبر 11 میں دیکھ لو آخر ایک دن تو مرنا ہے مرنے کے بعد یہ گال کیڑے کھا جائیں گے پھر کھیت اور فیلڈ ہی نہ رہے گی اس لیے زندگی ہی میں رکھ لو انشاءاللہ اس سے بہت نور محسوس کرو گے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے۔ اگر بیوی مخالفت کرے کہ ارے میاں تم تو بڈھے لگ رہے ہو کس مولوی کا سایہ تمہارے اوپر پڑ گیا تو بیوی کو سمجھا دو کہ یہ بتاؤ بیوی صاحبہ تم مسلمان ہو یا کافر کہے گی مسلمان کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائی ہو تو نبی کی شکل کیسی تھی وہی شکل بنا رہا ہوں۔ ہاں اگر بیوی کم عمر ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ براؤن رنگ کا خضاب لگا لیں کالا خضاب حرام ہے کالا خضاب حرام ہے اور اس کو کچھ تحفہ ہدیہ دے دو کچھ گلاب جامن سموسے وغیرہ کچھ مال دو دو تین مہینے ذرا زیادہ کھلا دو تاکہ چی چاں نہ کریں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا کہ جب کوئی دشمن تم کو گالی دے رہا ہو تو اس کے منہ میں جلدی سے لڈو ڈال دو تاکہ گالی بھی میٹھی میٹھی نکلے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں کسی مخلوق سے نہ ڈرو لا یخافون لومت لائم میں جو اس میں جو لومہ ہے علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ لومہ اس میں جنس ہے جو سارے عالم کی ملامتوں کو شامل ہے تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ اللہ کے عاشق جو ہوتے ہیں سارے عالم کے اعتراضات اور ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے سارے عالم کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ لا یخافون لومت لائم معنی میں لا یخافون من لومات اللائمین ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہی مفہوم ہے تو اللہ نے یہی کیوں نازل نہیں کیا تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر بلاغت نہ رہتی۔ اللہ کا کلام ہے یہاں اللہ اپنے عاشقوں کا مقام دکھا رہے ہیں کہ میرے عاشق اور میرے دیوانے سارے عالم کی ملامتوں کو مثل لومہ واحدہ کے یعنی مثل ایک ملامت کے سمجھتے ہیں جیسے کوئی کہے کہ مرغابی سارے عالم کے دریاؤں کے طوفانوں کو مثل ایک گھونٹ کے سمجھتی ہے۔ یہ بلاغت ہے کہ میرے عاشقوں کے نزدیک سارے عالم کا اعتراض و استہزاء وہ ہنسنا وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ تو بزبان حال یہ کہتا ہے اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ اور میرے حال پر تبصرہ کرنے والو تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے اس لیے جو تمہاری داڑھی پر ہنسے تو تم بھی اس پر ہنسو۔ ایک دلچسپ لطیفہ ایک مولوی صاحب ایک مسٹر دوست کے ہاں گئے وہ اپنے چھوٹے بچے کو لائے اور کہا کہ اس پر دم کر دو۔ بچے نے جب مولوی صاحب کو دیکھا تو زور سے چلا کر رونے لگا تو اس مسٹر نے کہا کہ مولوی صاحب جبھی تو ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے کہ بچے بھی اس سے گھبراتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ بچہ داڑھی سے نہیں گھبرایا، اصل میں اس نے آج تک ابا کو دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ تمہاری شکل اور اپنی اما کی شکل کو دیکھتا ہے کہ ایک جیسی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دو اما ہیں، لا فرق بینہ و بینہا، لیکن آج دیکھا کہ ابا ایسے ہوتے ہیں اس لیے ڈر گیا، کیونکہ بچے ابا سے ڈرتے ہی ہیں۔ رزق کا یقینی دروازہ تقویٰ ہے، رزق کا یقینی دروازہ تقویٰ ہے۔ تو دوستو اللہ کو راضی کرو، اللہ پاک خوش ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، یہ بہتر ہے یا یہ کہ بیوی خوش ہو جائے، دفتر والے خوش ہو جائیں، یا جاپان اور جرمن کے لوگ خوش ہو جائیں جو کسی بزنس مین کا مال خریدنے آ رہے ہیں، کیا ان کو خوش کرنے سے رزق ملے گا؟ ارے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اہل تقویٰ کے لیے بے حساب اور بے گمان رزق کا وعدہ ہے، اور ان کو ناراض کر کے اگر رزق مل بھی گیا تو دل کو چین نہیں ملے گا، جو مالک کو ناراض رکھے گا دل میں چین نہیں پا سکتا۔ اصلی ترقی کیا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنا حلال و حرام کا خیال کریں گے اور بینک سے سودی قرضہ نہیں لیں گے اور بینک کو سود ادا نہیں کریں گے تو ہماری ترقی رک جائے گی۔ اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے دیا ہے کہ ترقی دو قسم کی ہے، ایک کا طریقہ ہے بادام کھانا اور مادام سے احتیاط رکھنا، بادام کھانا اور مادام سے احتیاط رکھنا، اور لنگوٹ کا مضبوط رہنا، ورنہ جتنا بادام امپورٹ کیا اتنا ایکسپورٹ کر دیا تو طاقت نہیں آئے گی۔ ذرا غور سے سننا، یہ بات کم ملاؤں سے سنو گے، کیونکہ میں حکیم بھی ہوں، حکیم ملا آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ تو بادام کھا کر اکھاڑے میں ورزش کی اور لوہے کا مقدر ورزش والا خوب گھمایا تو سارے بازو اوپر ہو گئے اور آپ کی باڈی جو ہے بلڈ ہو گئی، اور آپ ہو گئے باڈی بلڈر، یعنی باڈی اچھی ہو گئی، مضبوط ہو گئی۔ اس ترقی کا نام ہے صحت بخش ترقی۔ ایک ترقی تو یہ ہے، اور ایک ترقی یہ ہے کہ دشمن آیا اور یہ بے خبر سو رہا تھا کہ 10 ڈنڈا کس کس کے مارا، صبح جو ہوش آیا تو دیکھا کہ 4 انگل گوشت اٹھا ہوا ہے، تو کیا یہ ترقی ہے؟ ترقی تو ہے لیکن بیماری کی ترقی ہے، ہاسپٹل جانا پڑے گا، پینسلین کا انجیکشن لگانا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو لوگ حرام سے نہیں بچتے اور حرام طریقوں سے کما کے بڑی بڑی بلڈنگ بنا لیں تو یہ ترقی اللہ کے غضب اور قہر کی ہے، بیماری کی ترقی ہے، جس سے اللہ ناراض ہو وہ ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر وقت نئی مصیبت آئے گی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کسی کو کینسر ہوگا، کسی کو السر ہوگا، کسی کو پیرالائسز ہوگا، کسی کے بیوقوف اور پاگل بچہ پیدا ہوگا، اتنی بلائیں آئیں گی کہ سب ترقی بھول جائے گا۔ سوکھی روٹی میں اللہ چین دے سکتا ہے، بوریا اور چٹائی پر اللہ تعالی سلطنت کا نشہ دے سکتا ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا۔
مجلس پر خاص ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔